أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ برادر اکبر صاحب سجادہ فخر المشائخ ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی دامت برکات و ملالیہ ہالینڈ کے تبلیغی دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ سفر بخیر و خوبی انجام پائے اور ہم پھر ساتھ خیریت سے ان سے ملاقات کریں۔ حضرت کی غیر موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں اور اپنے والد محترم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس تربیتی نشست میں یہ گناہگار اور ایک بے عمل انسان ان کے حکم پر اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان نشستوں کا اہتمام درگاہ علی اشرفیہ میں والد محترم قبلہ نے اس کا آغاز اس لیے کیا کہ کم از کم ہم ہر ہفتے، یعنی ہفتے میں ایک دن اپنا اپنا جائزہ لیں۔ گزشتہ ایام پر غور کریں کہ آیا ہم نے وہ دن کس طرح گزارے، کتنے گناہ ہو گئے، ان کی معافی مانگی جائے اور آئندہ کے لیے اللہ رب العزت کی عطا سے توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے اچھے اعمال کی طرف متوجہ ہوں۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سب دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، ہم سب کی عقیدت اور محبت کا محور و مرکز ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات جس نے ہمیں اپنے رب کا پتہ بتایا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسی راہ دی اور اس رب کائنات کی جانب متوجہ کیا جو حقیقت میں ہم سب کا رب ہے، خالق و مالک ہے اور ہم سب سے محبت کرنے والا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ سے جن مقدس نفوس قدسیہ نے فیض حاصل کیا ان مقدس ہستیوں کو صحابہ کرام کا نام دیا گیا، اور یہ وہ اسلام کی عظیم الشان جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ ایک عظیم الشان جماعت ہے جس کی مثال ہمیں گزشتہ کسی بھی نبی کی بارگاہ میں نظر نہیں آتی۔ جس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے نظیر ہیں، اس طرح غلامی کے لحاظ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی بے مثل و بے نظیر ہیں۔ ان کی خلوص اور محبت کو، ان کی آپس کی محبت کو، اور کافروں پر ان کی سختی کو، ان کی عبادت اور ریاضت کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن بنا دیا۔ قرآن میں اس کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ دیکھو میرے نبی کے تربیت یافتہ لوگ کس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزارا کرتے تھے۔ آج ہم ایک نشست میں حاضر ہیں جو تربیتی نشست کے نام سے موسوم ہیں۔ یہ نشستیں کوئی نئی نہیں، یہ ہم اپنے آقا حضور پرلوک جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے منعقد کرتے ہیں۔ اپنے من کو، اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو صاف اور ستھرا رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے باطن کو اور ظاہر کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اس طرح کی نشستیں منعقد کیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو کچھ نبی کریم علیہ السلام سے سنا دیکھا وہ سب آگے امت کو منتقل کر دیا۔ اس لیے یہ جماعت اسلام کی بڑی مقدس جماعت ہے۔ ان کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کو اپنی نگاہوں میں اور اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ سرکار کی مسکراہٹ کیسی تھی، سرکار دو عالم علیہ السلام کس طرح کلام کیا کرتے تھے، سرکار کے چہرے پر کبھی جلال کی کیفیت ہوتی تھی تو کیسے ہوتی تھی، حضور کس طرح سے اپنے غلاموں سے محبت کیا کرتے تھے، میرے آقا کس طرح نماز ادا کرتے تھے، کس طرح سے لباس زیبتن فرمایا کرتے تھے، کیا پہنا کرتے تھے، کن چیزوں کے منع کرتے تھے اور کن چیزوں کا حکم دیتے تھے۔ یہ ساری عظیم الشان دولت صحابہ نے اپنے سینے میں محفوظ کی اور آگے امت کو منتقل کر دی۔ آج الحمدللہ علی احسانہ اسلام کو یہ عظمت اور یہ شوکت حاصل ہے کہ اس کے ماننے والوں کے پاس اس کے نبی کی ہر ہر ادا محفوظ ہے، اور اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں اگر کوئی قابل عمل مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس لیے کہ اس پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں، یہ اختلاف نہیں کہ کس طرح عمل کیا جائے۔ جس ذات کو اپنا نبی مانا اور ان کا کلمہ پڑھا، انہی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ جو اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے رسول کی ہستی میں بہترین پیشوائی ہے، بس اگر ان کو تم اپنا آئیڈیل بنا لو، ان کی طرح چلنا شروع کر دو، ان کی طرح پھرنا شروع کر دو، ان کی طرح بولنا شروع کر دو، ان کی طرح اپنی نشست و برخاست کر دو، تو تم کامیابی و کامرانی کے منزل پر پہنچ جاؤ۔ لیکن میرے دوستوں، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں ہمیں جس مقدس جماعت سے حاصل ہوئی وہ جماعت جماعت صحابہ. صحابی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں, اور شریعت اسلامی میں صحابی اس کو کہا جاتا ہے اصطلاحی معنی میں جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا جانِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو کھلی آنکھوں سے دیکھا, ایمان کی حالت میں, اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا خاتمہ ہوا. سرکار کی ظاہری حیات میں ان کو دیکھا ایمان کی حالت میں, اور ایمان پر خاتمہ ہوا, وہ صحابی. اسی لیے اس شرط کی بنا پر آج کوئی بھی شخص کتنی محنت کر لے وہ اور کچھ تو بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ اسے ظاہری حیات کا دیدار نبوت حاصل نہیں. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ سرکار اگر جس پر کرم فرمائیں تو اس کو خواب میں زیارت کرا دیں, لیکن وہ ایک بڑا ذرنی دور تھا, بڑا پیارا دور تھا. آپ حضرات اگر اس دور کا تصور کریں, غور کریں کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی دولت عطا فرمائی تھی کہ وہ جب چاہتے تھے, جس وقت چاہتے تھے, جتنی دیر چاہتے تھے سرکار کو دیکھا کرتے تھے, ہے نا. جب دل چاہا, جتنی دیر چاہا, کھلی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا گیا. اللہ رب العزت نے اس وقت کوئی بھی حجاب درمیان میں نہیں رکھا. اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے اور محبت کرنے والوں کو صحابیت کا تاج عطا فرمایا, اور یہ ایک ایسا مقدس تاج اور مقام تھا کہ جو بعد کے آنے والے کتنے ہی عبادت کر لیں, کتنا ہی کچھ کر لیں, لیکن مقام صحابیت کو نہیں پہنچ سکتے. یہ دیدار پر انوار جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. آپ حضرات دیکھیں کہ سارے اعمال ایک طرف, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, نوافل ہیں, صدقہ و خیرات ہیں, جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب ایک طرف, اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف, وہ ان سب چیزوں پر حاوی ہے. آپ دیکھیں کہ کسی صحابی نے بچپن کی حالت میں اسلام قبول کیا, اور ابھی وہ نوجوانی تک نہیں پہنچے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, بہت کم وقت کے لیے انہوں نے سرکار کو دیکھا. یا کوئی صحابی ایسے بھی کہ جنہوں نے ادھیڑ عمر میں یا بڑھاپے میں سرکار کو دیکھا, دیدار کیا, حلقہ بگوش اسلام ہوئے, ایمان کی حالت میں سرکار کا دیدار کیا, اور حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی وصال فرما گئے. ایک سال, چند ماہ, یا کچھ عرصے, یا کچھ گھنٹے, کچھ لمحات, نہ نمازوں کی کثرت, نہ روزے کی کثرت, نہ صدقہ و خیرات کی کثرت, نہ حج کا موقع, کچھ بھی نہیں. وہ سب چیزیں بظاہر کم رہیں, لیکن چند گھنٹوں یا چند لمحوں کے لیے بھی اگر ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا, تو آج امت کے 60-70 سال تک متواتر نماز پڑھنے والے بھی ان کی پائے گرد کو نہیں پہنچ سکتے. کا مطلب یہ ہوا کہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام, ایمان کی حالت میں ان کو دیکھنا. تو وہ کیا ہیں, وہ خود کیا ہوں گے؟ کبھی غور کیا کہ جن کو صرف دیکھنے والا, محبت کی نگاہ سے, ایمان کی نگاہ سے صرف دیکھنے والا اس قدر مقام حاصل کر گیا کہ نماز و روزہ, حج و زکوٰۃ کی کثرت کرنے والا بھی اس کے پائے ثبات کو نہیں پہنچ سکتا, تو ان کی اپنی کیا شان ہوگی, ان کا اپنا کیا مقام ہوگا, کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کون جان سکتا ہے کہ ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ ارے جس کو ایک پلک جھپکنے میں دیکھا اور پھر دنیا سے چلے گئے، اس کو اتنا مقام مل گیا، اور جو دیکھتا ہی رہا ایک سال نہیں، دو سال نہیں، 23 برس یا اس سے زیادہ، سرکار نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ آتے رہے، حضرات آتے رہے، حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے، صحابیت کے مقام پر فائد ہوتے رہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہو، اس وقت سے لے کر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے ہر موقع پر ان کا دیدار کیا ہو، ایک دفعہ نہیں روزانہ دیدار کیا ہو، روزانہ بھی بار بار دیدار کیا ہو، کبھی نماز میں ان کے ساتھ ہو، کبھی سفر میں ان کے ساتھ ہو، کبھی جنگوں میں ان کے ساتھ ہو، جو موقع ہے وہ ساتھ ہو، اتنے دیدار کرنے والے کا کتنا بڑا مقام ہو۔ ایک دفعہ دیکھے ایمان کی حالت میں اور دنیا سے چلا جائے تو صحابی بن جاتا ہے اور ساری امت سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور وہی انہی صحابہ میں جو سب سے زیادہ دیکھ رہا ہو اسے رب تبارک و تعالیٰ ان صحابہ میں سب سے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور وہ مقام ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو مقام حاصل ہوا یہ صرف ان کو بار بار دیکھنے سے اور دیکھتے ہی رہنے سے، جن کی نگاہوں میں سرکار کا چہرہ بسا ہوا ہو وہ دیکھتے ہی رہتے تھے، ان کو ان لمحات میں ہر لمحہ چاہتے تھے کہ میں سرکار کو دیکھتا رہوں۔ غور کرو، جس نے اتنا دیکھا ہو اس کو رب العالمین جل جلالہ و جل جلالہ نے سب سے بڑا مقام صحابہ میں عطا فرمایا۔ اور پھر ہجرت کا موقع، اور وہاں پر کوئی اور درمیان میں نہیں رہا، ہے نا ایسا؟ دیکھیں یہ جو خلوت کی سنگت ہوتی ہے، خلوت کا جو ساتھ ہوتا ہے، تنہائی کا جو ساتھ ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی بزرگ کو آپ مجمع عام میں دیکھیں، ان سے بات کرنے کا کم موقع ملتا ہے، ہو سکتا ہے لوگ درمیان میں آ جائیں تو مستقل دیکھنے کا بھی کم موقع ملتا ہے، اور جب کوئی بھی نہ ہو، کئی میل کا فاصلہ ساتھ ساتھ طے کر رہے ہوں، ان کو دائیں سے بھی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، بائیں سے بھی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ جو کلام کر رہے ہیں اسی سے کر رہے ہیں، اور وہ جو کلام کر رہا ہے وہ بھی انہی سے کر رہا ہے، تو اس وقت کیا کیفیت ہو؟ درمیان میں کوئی نہیں، کوئی حجاب بھی نہیں، اور محبوب جو کلام کر رہا ہو وہ بھی اسی سے محب سے کر رہا ہو، اور محب کے پاس بھی کسی اور سے کلام کرنے کی کوئی شخصیت نہ ہو، وہ بھی اپنے محبوب سے ہی کلام کر رہا ہو، تو ایسے محب و محبوب کا بڑا معاملہ آگے بڑھتا ہے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے۔ مکہ معظمہ سے چلے ہیں اور مدینہ طیبہ تک پہنچے ہیں، معروف سفر جو شارٹ کٹ جسے کہتے ہیں، اس سے ہٹ کر دوسرے راستے سے، جو لمحات جو وقت صرف ہونا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ وقت صرف ہوا، اور اس میں دونوں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کون سا ایسا موضوع ہوگا جو ابو بکر نے نہ چھیڑا ہو؟ کون سی ایسی باتیں ہوں گی جو سرکار سے نہ کی ہوں؟ کیسے مسائل پر راستے میں گفتگو ہوئی ہوگی؟ کیسے سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے کر لیے ہوں گے؟ کیا راز و نیاز کی باتیں میرے آقا نے اپنے غلام کو بتا دی ہیں؟ ہے نا، ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اپنا ساتھ ہو تو بہت ساری باتیں ایسی بھی کر کی جاتی ہیں جو عام مجمع عام میں نہیں کی جاتی، جس کا ایسے سفر میں یہ جو مقدس سفر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آیا, میرا وجدان یہ کہتا ہے اس نے ان کو تمام صحابہ سے بلند کر دیا. اس سفر نے ان کو سارے صحابہ سے بلند کر دیا. اور یہ سفر کوئی ایسے سیر و تفریح والا سفر نہیں تھا, یہ کوئی بظاہر پرسکون سفر نہیں تھا, بڑا پرخطر سفر تھا. ہر آن اور ہر لمحہ لگتا تھا کہ دشمن پیچھے سے پکڑ لے گا, حملہ کر دے گا. اور جس ہستی کے ساتھ چل رہے تھے اگر اکیلے سفر کر رہے ہوتے تو شاید اتنا خطرہ نہیں ہوتا بظاہر دنیا والوں کی نگاہ سے دیکھا جائے تو, لیکن وہ تو دنیا کی نگاہ رکھتے ہی نہیں تھے, دنیا کی نگاہ کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. ان پر تو وہ کیفیت طاری تھی کہ ارے زندہ بھی انہی کے لیے رہنا ہے اور مرنا بھی انہی کے لیے. تو ایسا سفر میں ان کے ساتھ ہو جاؤ کہ اگر ساتھ رہ گئے اور وہاں تک پہنچ گئے جب بھی کامیابی, اور اگر ان پر قربان ہو گئے جب بھی کامیابی. سیدنا صدیق اکبر کے پاس تو دونوں انعامات تھے. اور یہ جان کس کے لیے ہے؟ ارے انہی کے لیے تو ہے, انہی پہ قربان کرنے کے لیے ہے. اگر ہو گئی قربان تو کیا ہے, اسی لیے آگے پیچھے پھر رہے ہیں, دائیں بائیں پھر رہے ہیں کہ کوئی حملہ ہو تو پہلے صدیق پر ہو بعد میں ان پر ہو. یہ محبت, یہ مقام فنائیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حاصل کی, اپنی ذات کو اپنے شیخ کی ذات میں فنا کر دیا. بالکل ایسی کیفیت میں کہ بس سوائے ان کے کوئی اور ان کو خیال ہی نہیں رہا, کوئی خیال نہیں. اگر بیوی بچوں کا خیال ہوتا تو وہیں رک جاتے, اگر مال و دولت کا خیال ہوتا تو وہیں رک جاتے کہ مجھے تجارت بھی کرنی ہے, کاروبار بھی کرنا ہے. غور کرو, ارے کوئی لمحہ کوئی آن ایسی نہیں گزری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس سفر میں کہ سوائے سرکار کے ان کو کوئی خیال نہیں رہا ہو. اور جس کو رسول اللہ کا ہی خیال ہو حقیقت میں اسے اللہ کا خیال ہوتا ہے. یہ پورے ہر لمحہ, آج ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو عبادت میں ہوتے ہیں, اللہ کے حکم سے حقوق و نباد کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں تو عبادت میں ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہم دنیا میں بھی غافل ہو جاتے ہیں, دنیا میں مستغرق ہو جاتے ہیں. لیکن قربان جاؤ ان لمحات پر کہ یہ پورا کا پورا سفر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زبان بھی سرکار کے لیے چل رہی تھی, ان کی آنکھیں بھی سرکار کو دیکھ رہی تھیں, ان کے کان بھی ہر اس آہٹ کو محسوس کر رہے تھے کہ سرکار کے لیے کے معاملے میں کوئی ان کو تکلیف دینے والا نہ آ جائے. گویا ان کے حواس خمسہ مکمل طور پر اپنا پورا وجود سرکار دو جہاں پر قربان کرتے ہوئے چل رہے تھے. جبھی تو کیفیت ہی بدل گئی. غار کی اندھیری میں بھی بظاہر اندھیرا تھا لیکن حقیقت میں اس جیسا نور کہیں اور نظر نہیں آیا. اور جب کافر وہاں پہنچ گئے, اب بتقاضے بشریت فکر ہوئی. فکر بھی ہوئی تو یہ نہیں کہ میری جان نہ چلی جائے, فکر یہ نہیں ہوئی کہ میری دولت کا کیا ہوگا, میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. یا رسول اللہ دشمن پہنچ گئے کہ یہاں پر حملہ نہ کر دیں. اس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی زبان حق ترجمان سے کلمات جاری ہوئے, اے ابو بکر پریشان مت ہو, لا تحزن مت غمگین ہو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے. گویا جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح میرے ساتھ ہے ابو بکر رب تبارک و تعالی, اس طرح تیرے بھی ساتھ ہے, کیونکہ تو نے اپنا سب کچھ میرا کر دیا ہے. اس لیے اب رب العالمین جل جلالہ و من والوں کی جو رحمتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں میرے صدقے میں تم پر بھی نازل ہو رہی ہیں. یہ وہ فنائیت کا مقام تھا. اگر خانقاہی زبان میں پوچھو تو ایک مرید اپنے شیخ پر فنا ہو رہا تھا, ایک مرید اپنا تن من دھن اپنے تصورات اپنی عقل و خرد، اپنے خیالات، سب کچھ اپنے شیخ پہ قربان کر رہا تھا. ایک دن نہیں، ایک گھنٹے نہیں، کئی کئی دن گزر گئے اور سیدنا صدیق اکبر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کیسا پیارا ساتھ، کتنے پیارے ساتھی تھے دونوں ایک دوسرے کے لیے. ایسا ہم سفر، ایسا ساتھ شاید کسی کو بھی نصیب نہیں، شاید نہیں یقیناً کسی کو بھی نصیب نہیں. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بڑا ایڈوانٹیج تھا، ایک بہترین حاصل ان کے لیے یہ تھا کہ دیکھیں، آج اگر کوئی شخص اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے، کسی کو اپنا پیر و مرشد بناتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ یہ میرا پیر ہے، مجھے اس سے محبت کرنی ہے، میں نے اس سے محبت کی ہے، اور جو کچھ یہ کہے گا، حکم دے گا، میں اس پر عمل کروں گا. شیخ کے لیے اپنی جان حاضر ہے، اپنی بڑی محبت کر رہا ہے، فنا فی الشیخ کے مقام پر فائز ہو. اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے، اس مندر پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر شیخ کے صدقے میں وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا ہے. پھر وہ رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے، اور اس دیدار میں، اس محبت میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ فنافر رسول کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے. پھر وہ اس دربار رسالت میں حاضر رہتا ہے، اور اپنے شیخ کی نظروں میں، شیخ کے تصور کے ساتھ رسول اللہ کا تصور حاصل کرتا ہے. لیکن قربان جاؤ، ان صحابہ پر، ان مقدس صحابہ کی جماعت پر، جن کو کتنا پیارا مقام حاصل تھا کہ وہ ایک ہی جس میں فنافی شیخ کے مقام پر بھی فائز تھے اور فنافی رسول کے مقام پر بھی فائز تھے. کیونکہ ان کا کوئی شیخ الگ نہیں تھا، ان کا شیخ بھی وہی تھا اور ان کا رسول بھی وہی تھا. اور انہوں اب ان کو تین اسٹیپ سے نہیں گزرنا تھا، ایک اسٹیپ میں دو منزلیں طے کر دیں، اور رسول اللہ کے صدقے میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر فناف اللہ کا مقام حاصل کر لیں. یہ وہ مقدس صحابہ کی جماعت جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. پہلے یہاں پر سرکار کی اضافت رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی کہ یہ مقدس ہستی، ارے ان کو میں نے اپنا رسول بنایا ہے، ان کو میں نے اپنا رسول بنایا ہے، یہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول، اللہ رب العزت سے تعلق، یہ تعلق نبی اور رب تبارک و تعالیٰ کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. الہ العالمین پہلے اپنا تعلق وہ بیان کر رہا ہے جو اس کا رسول اللہ سے اور رسول اللہ کا اس کے ساتھ، کہ ان کی پہچان یہ ہے، ان کی معرفت یہ ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے رسول ہیں، اور رسول وہ ہیں جن کو وہ بھیج رہا ہے، جس رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر. سنو، یہ میرے رسول ہیں، اور جب تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ میرے رسول ہیں، تو پھر جانو کہ ان کے ساتھ والے کیسے ہیں، جنہوں نے ان کو میرا رسول مانا اور رسول مان کر ان پر فدا ہو گئے. آؤ میں اب ان کی خصوصیات بیان کرتا ہوں، اب میں ان کی کیفیات بیان کرتا ہوں، وہ کیا ہیں، والذین معہ، یہ ان کے ساتھ والے. رب العالمین صرف ساتھ بیان کر رہا ہے، معیت بیان کر رہا ہے، سنگت بیان کر رہا ہے، کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے اس جماعت صحابہ کو ان کا ساتھی بنا دیا، ان حضرات کو، ان نفوس قدسیہ کو ان کا ساتھی بنا دیا. اور ان کا ساتھ ہونا کوئی معمولی بات نہیں، یہ ہم ان کو ان کے ساتھ ہونے کا مدعا سنا رہے ہیں کہ گویا تم نے ان کا ساتھ دیا، تو ہم نے تمہارے اس ساتھ دینے کو قبول کر کر اس کو قرآن کی آیت بنا دیا کہ والذین معہ، ان کے ساتھ والے. ان کے ساتھ والوں کی کیفیت کیا ہے؟ اب آگے جو بیان ہو رہا ہے وہ تقسیم کی وہاں تقسیم ہو رہی ہے. ان لوگوں کی ظاہری نگاہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر ساتھ چلنے والے کو ساتھی مت سمجھو. ضروری نہیں کہ ہر ساتھ چلنے والا تمہارا ساتھی ہو، تمہارا دوست ہو. ارے یہ میرے رسول جو ہیں ان کے ساتھ چلنے والے بظاہر تمہیں جتنے نظر آ رہے ہیں ان میں ایک گروہ منافقین بھی ہیں، اس لیے ان کی تمیز کرنے کے لیے اس تعریف کو پر غور کرو کہ ان کے ساتھ والوں کی جو میں نشانیاں بیان کر رہا ہوں اگر کوئی اس نشانی پر پورا اترے تو سمجھو کہ یہ ان کے غلام ہیں، یہ ان کے صحابہ ہیں، یہ ان کے مخلص ہیں. اور اگر ان کے مخلص نہیں تو وہ کلمہ پڑھ کر بھی مقام صحابیت کو نہیں پہنچا، اس لیے کہ وہ دل سے ان کی تصدیق نہیں کر رہا ہے بلکہ ان کے خلاف کام کر رہا ہے. والذین معه، فرما کے پہلے تو ساتھی بیان کی کہ ان کے ساتھ والے کون ہیں. آپ نے کہا بھائی جتنے بھی تھے سب ساتھ تھے، مکے میں سب ساتھ تھے، مدینے میں ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو کیا ساتھ نماز پڑھ کر کوئی ساتھی بن جاتا ہے؟ ساتھ محفل میں بیٹھ کر ساتھی بن جاتا ہے؟ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ یہ بات غور کریں. ساتھی دوست سنگت والا جو اصل ہے وہ کون ہے؟ جو دل سے دماغ سے محبت کرتا ہو اپنے آقا کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، وہ ساتھی ہے. اور ان کی پوری جماعت جو ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، دنیا نے کہا یہ سب ساتھی تھے، یہ سارے تو صحابی ہیں، یہ سب ساتھی ہیں. اچھا یہ سب ساتھی ہیں، بیت اللہ کا سب نے ساتھ طواف کیا، ساتھی ہیں، نماز ان کے پیچھے پڑھ لی، ساتھی ہیں، کلمہ ان کے پاس جا کر کلمہ شہادت پڑھ لیا، ساتھی ہو گئے، دس بدس بیعت کر لی، ساتھی ہو گئے. رب العالمین جل جلالہ و من والوں نے اس آیت مبارکہ میں صحابہ کی شان کو بیان کر کے ان سارے گروہ منافقین کو رد کر دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ان کی بارگاہ میں سارے بیٹھنے والے ان کے ساتھی ہیں، ارے اس میں کچھ منافقین بھی ہیں جو ان کے اپنے مخلص اور ان سے محبت کرنے والے ہیں. ان کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، کافروں کے لیے ان کے دل میں کوئی گوشہ نہیں ہے. دنیا سمجھ رہی تھی کہ شاید عبداللہ ابن ابی بھی مسلمان ہیں، دنیا یہ بظاہر نگاہ سے دیکھنے والے سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ ابن ابی جیسے اور دوسرے منافقین یہ بھی شاید صحابی ہوں. معاذ اللہ، نہیں. رب العالمین نے فرمایا نہیں، اگر میرے رسول کے صحابہ کو پہچاننا ہے تو ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رسول کی سنگت اختیار کرتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں. اور یہ بات جنگ احد کے موقع پر سب کے سامنے ظاہر ہو گئی، جو رب العالمین نے فرمایا نا اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں. جب جنگ احد کا موقع آیا اور سرکار نے مسلمانوں سے رائے لی کہ ہم مدینے کے اندر لڑیں یا مدینے کے باہر جا کے لڑیں، تو کچھ نے کہا اندر، کچھ نے کہا باہر. آخر میں میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مدینے سے باہر احد کے مقام پہ جا کے لڑیں گے. تو ایک مقام ایسا آیا جہاں پر 1000 صحابہ میں سے 300 کے قریب ایسے افراد کو عبداللہ ابن ابی نے الگ کر دیا، رئیس المنافقین نے الگ کر دیا کہ نہیں ہم تو اندر لڑیں گے، اگر اندر لڑنا ہے تو ہم ساتھ ہیں، باہر نہیں لڑیں گے. تو آیت مبارکہ نے ان کو الگ کر دیا کہ دیکھو اگر یہ اشداء علی الکفار ہوتے
حقیقت میں رسول کے صحابی ہوتے تو رسول اگر مدینے میں لڑتے تب بھی ساتھ ہوتے، مدینے سے باہر لڑتے تب بھی ساتھ ہوتے۔ انہوں نے دونوں باتوں کا رد کیا، ایک تو سرکار کا ساتھ چھوڑا اور دوسرا اشداء علی الکفار کی نفی کر کے کافروں پر سختی کو ختم کر کے الگ ہو گئے، گویا مسلمانوں کے ایک جماعت کے اندر کمی کر دی بظاہر۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو دنیا کو بتا دیا کہ ہر اس شخص کو میرے رسول کا صحابی مت سمجھنا جو ان کے ساتھ ساتھ چل کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہو، جو ان کے ساتھ چل کر ان کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہو، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہو۔ غور کرنا کہ یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کہ نہیں رہا۔ ساتھ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ سختی ہو، پریشانی ہو، راحت ہو، ہر وقت میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ اور کافروں پہ سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے ان کے دامن کو پکڑ لیا تو اب ان کے ہر دشمن پر سخت ہو۔ اگر تم نے ان کے ساتھ چھوڑ دیا اور دشمن پر سخت ہونا ختم کر دیا تو سمجھو کہ تم مسلمان نہیں، اور مقام صحابیت سے تم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ رحماء بینہم، تیسری صفت یہ ہے کہ یہ آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے رسول اللہ کے صحابہ کی۔ یہ چیز بھی منافقین کے اندر نہیں تھی، وہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو مسلمانوں کی باتیں کرتے، اور جب کافروں کے پاس جاتے تو مسلمانوں کی بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتے۔ تیسری صفت سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ ان اس آیت مبارکہ میں اس مقدس جماعت کا مقام بیان کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ سنو، میرے رسول کا صحابی وہی ہے جو کسی حال میں ان کا ساتھ مت چھوڑے، جو ہمیشہ ان کے دشمن پر سخت ہو۔ اور رحماء بینہم کا ایک ترجمہ، بظاہر تو ظاہری ترجمہ تو یہی ہے کہ آپس میں نرم دل ہیں، لیکن اگر صوفیہ سے پوچھا جائے کہ رحماء بینہم کا مطلب اور اس کا معنی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں رحماء بینہم کا مطلب اور ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہو ہم اس سے محبت کریں گے۔ ہمارا فائدہ ہو یا نقصان ہو، بظاہر ہمیں کوئی فائدہ نظر نہ آئے، لیکن اگر وہ رسول اللہ کا غلام ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو وہ ہمارے دل کی رونق اور ہمارے جان کے ساتھ ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ آپس کا کیا مطلب؟ ان کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ کیا قریشی قریشی کا تعلق تھا؟ کیا مطلبی مطلبی کا تعلق تھا؟ کون سا تعلق تھا؟ کیا قبائل کی بنیاد پہ تعلق قائم ہوا تھا؟ کیا شہر کی بنیاد پر قائم ہوا تھا؟ یہ کیسا تعلق تھا؟ یہ آپس کا جو تعلق بیان کیا جا رہا ہے، رحماء بینہم کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ کیسا تعلق تھا، کس بنیاد پہ تعلق قائم ہوا تھا؟ اگر خالی مکی کا تعلق ہوتا تو صرف مہاجر صحابہ کا آپس میں تعلق اور محبت ہوتی، اگر مکی اور مدنی کا تعلق ہوتا تو صرف انصار و مہاجر صحابہ کا آپس میں تعلق ہوتا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس مقدس بارگاہ کے اندر، اس مقدس رسول کی بارگاہ میں ایسے ایسے غلام نظر آ رہے ہیں جو صرف مکی یا مدنی نہیں بلکہ مکے کے سیدنا فاروق اعظم بھی نظر آ رہے ہیں، مدینہ طیبہ کے حضرت ابو ایوب انصاری بھی نظر آ رہے ہیں، حبش کے حضرت بلال حبشی بھی نظر آ رہے ہیں، روم کے حضرت صہیب رومی بھی نظر آ رہے ہیں، فارس کے حضرت سلمان فارسی بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہیں کہ نہیں؟ یہ سارے صحابے نہیں ہیں لیکن آپس میں محبت کر رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کیا ایک شہر میں رہنے کی بنیاد پر؟ کیا ایک ملک میں رہنے کی بنیاد پر؟ کیا ایک زبان بولنے کی بنیاد پر؟ نہیں، ان کا آپس میں جو تعلق ہے، رحماء بینہم کو سمجھو یہ آپس میں نرم دل جو ہیں یہ آپس میں رشتہ داری کی بنیاد پہ نرم دل نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے کی بنیاد پہ نرم دل نہیں ہیں، ارے ان کا تعلق جو آپس میں نرم دلی کا ہے وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے۔ مکی نے بھی دامن پکڑا ہے، مدنی نے بھی پکڑا ہے، رومی نے بھی پکڑا ہے، حبشی نے بھی پکڑا ہے، فارسی نے بھی پکڑا ہے، اس دامن مصطفیٰ کو پکڑنے کی بنیاد پر یہ رحماء بینہم ہیں، آپس میں ان کا تعلق حضور کی ذات کی وجہ سے، ان کا تعلق اسلام کے رشتے سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے رشتے سے ہے، ایسے ہی آپس میں احسان کی بنیاد پہ نہیں ہوں۔ یہی وجہ تو ہے کہ ان لوگوں کا مقام جو ان کو جو حاصل ہوا اور آج کوئی یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، اس کی بنیاد یہ ہے، ہر طرح سے چھان پھٹک کر، ہر طرح کی آزمائشوں سے گزر کر، ہر طرح کے امتحانات سے گزر کر اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ میرے رسول کے ساتھ ہونا ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں، ہو سکتا ہے کہ گرم ریت پہ لیٹنا پڑے، کہاں لیٹ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وزنی پتھر سینے پہ رکھ دیا جائے، قبول ہے، ہو سکتا ہے کہ زنجیروں سے باندھ دیا جائے، قبول ہے، ہو سکتا ہے کہ کانٹے چبا دیے جائیں، قبول ہے، ہو سکتا ہے کہ وطن چھوڑنا پڑے، قبول ہے، کیا کہ نہیں کیا، یہ صرف میں تقریر کے جوش میں نہیں کہہ رہا، آپ سب کو پتا ہے کہ صحابہ ان سارے امتحانات سے گزرے، اپنے ذاتی مکانوں کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، کس کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا اور بتا دیا کہ ہمارا اپنا جو تعلق ہے وہ اس محبت رسول اور محبت خدا کی بنیاد پر ہے، ہم اس بنیاد پر رحماء بینہم کے مشتاق ہیں۔ پھر چوتھی صفت اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بیان فرمائی، تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کا فضل چاہتے ہوئے، اپنے رب کا فضل چاہتے ہوئے، ارے ان کی عبادت بھی بیان کی، ان کا اخلاص بھی بیان کیا، ان کی محبت بھی بیان کی، ان کا ساتھ ہونا بھی بیان کیا، عبادت کیا ہے، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی وہ یا تو نماز میں فرض نماز پڑھ رہے ہوں گے یا سنت یا واجب یا نفل، انہی میں ہی رکوع و سجود ہے، قیام و قاعدہ اس لیے بیان نہیں کیا کہ دو نماز کی دو حالتیں بیان کی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اس طرح پوری نماز ادا کرتے، اور صرف رکوع و سجدہ نہیں، خالی جھکتے نہیں تھے، خالی اپنی جبین نیاز کو زمین پر لگا کر یہ صورتاً نماز ادا نہیں کرتے تھے، جب تغون فضلا من اللہ ورضوانا، ارے ان کے رکوع و سجود ان کو ان کے رب کا فضل عطا کر دیا کرتے تھے، فضل عطا کرنے کا باعث بن جایا کرتے تھے، اور یہ اپنے رب کا فضل چاہتے تھے، فضلا من اللہ ورضوانا، یہ فضل کیا ہے، دیکھیں دو چیزیں ہیں، عدل اور فضل، عدل کیا ہے، ایک مزدور نے 5 گھنٹے کام کیا، آپ نے اس کو اس کی دہاڑی دے دی جو بھی مقرر تھی، مثال کے طور پر آپ کا معاہدہ ہوا کہ جی میں تجھے 500 روپے دوں گا، 400 روپے دوں گا، اس مزدور نے محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کیا، آپ نے خوش ہو کر جو دینا تھا اس سے بڑھ کر دے دیا، اگر 5 گھنٹے کا کام 500 کا تھا اور 500 ملتے تو یہ عدل تھا، جتنا کام کیا اتنا دے دیا، لیکن کام تو اس نے کم کیا تھوڑا کیا, محبت اور خلوص سے کیا, آپ نے خوش ہو کر اس کو 500 کے بجائے 600 یا 1000 روپے دے دیے. تو یہ محبت ہے, یہ فضل ہے. رب تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں اگر عدل مانگو گے, اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی اس کی بارگاہ میں عدل مت مانگو. یہ مت کہو کہ الہ العالمین انصاف چاہتا ہوں. ارے اگر انصاف ہوگا تو ایک ایک گناہ پر پکڑ ہوگی, ایک ایک قضا نمازوں پر پکڑ ہوگی, ایک ایک ظاہری جو ٹکرے مار رہے ہیں یا ایکٹنگ ہم کر رہے ہیں اس پر پکڑ ہوگی کہ یہ نماز ہے. لیکن اس کا فضل دیکھو, اس کا کرم دیکھو. اس کا فضل چاہو گے تو اس کی کرم نوازی یہ ہوگی کہ جمازیں جیسی بھی پڑھیں قبول بھی کر لے اور اس پر اپنی عطاؤں کی بارش بھی کر دے. یہ اس کا عدل ہے کہ الہ العالمین گناہ تو بہت کیے ہیں, انصاف اور عدل یہ ہے کہ ایک ایک گناہ پر حساب لیا جائے. تو نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں دیکھا, یہاں کیوں گئے, وہاں کیوں نہیں گئے, ہے نا. عدل تو یہ ہے کہ ایک ایک بات پر سوال ہو, اور فضل یہ ہے کہ کسی بات پہ سوال نہ ہو, ہم نے سب کو معاف کر دیا. یہ فضل ہے. اس لیے رب العالمین سے عدل مت مانگو, اس سے اس کا فضل مانگو. اور صحابہ یہی مانگا کرتے تھے, جب تغون فضلم من اللہ وردوان. ہم تو جیسی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, رکوع و سجدہ بھی نہیں کر سکتے, اور ان نمازوں پر, ان مقدس نمازوں پر جس میں وہ خشوع و خضوع کے ساتھ, محبت کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتے تھے, اس کے بعد بھی یہ نہیں کہتے تھے الہ العالمین ہمیں اس نماز کا اجر دے, بلکہ کیا, الہ العالمین اپنے فضل سے اس کو قبول کر لیں. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آج ہم نے نمازیں پڑھ لی. آج ہم اگر جماعت سے پڑھیں گے, آج ہم تو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. اگر ہم نے روزہ رکھا ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ بھئی آج ہم روزے سے. اگر حج کیا تو ہم اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتے ہیں تاکہ سب ہمیں حاجی صاحب کہیں. زکوٰۃ دیتے وقت بھی کوشش کرتے ہیں سب کو پتہ چل جائے کہ جی انہوں نے اتنی زکوٰۃ دی. یہ ساری ریاکاریاں, ساری باتیں ہماری نہ عبادت میں خلوص, سارے معاملات میں دکھاوا اور ساری باتوں میں ریاکاری کے باوجود اگر وہ قبول کر لیں تو یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کا فضل ہے. اچھا یہاں میں ایک بات ذہن سے نکال دوں, یہاں پر ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ, اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں خیال ہمارا کہیں سے کہیں جا رہا ہے, دل ہی نہیں لگتا نماز میں, ہم یہ سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں. جب ایسی نماز اس میں خوشی و خضوع ہی نہ ہو کہ پڑھنے سے کیا فائدہ, اس سے بہتر ہے پڑھو ہی نہیں, یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو نماز پڑھو بھائی کیسے ہیں, نماز میں دل ہی نہیں لگتا, نماز میں خیالات منتشر ہو جاتے ہیں, کبھی دکان کا خیال ہوتا ہے, کبھی مکان کا خیال ہوتا ہے, تو چھوڑ دیں کیا نماز. بزرگان دین اور اولیاء کاملین, مقدس صالحین کی جماعت کہتی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں, تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں, یہ تو اس کا کرم ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. ارے اس کی بارگاہ میں سجدوں کے ڈھیر لگاتے جاؤ, کیسے بھی رکوع ہوں, کیسے بھی سجدے ہوں, کبھی بھی تم پر کیفیت طاری ہو گئی, کبھی بھی خشوع و خضوع ایسا آیا, ارے وہ اتنی کرم نوازی والی ذات ہے کہ وہ ایک سجدے کی برکت سے سارے سجدے قبول کر سکتا ہے کہ نہیں. تو خالی کیوں چھوڑتے ہو, خالی وقت کیوں ضائع کرتے ہو, سجدے ادا کرتے رہو, رکوع کرتے رہو, اور اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہو کہ باری تعالیٰ یہ ہمارے پاس کوئی حسینی سجدہ نہیں ہے, اے الہ العالمین میرے پاس کوئی فاطمی سجدہ نہیں ہے, میرے پاس کوئی صدیقی اور فاروقی سجدہ نہیں ہے, الہ العالمین اس گناہ گار کا سجدہ ہے, اس گناہ گار کا سجدہ ہے, نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے. اگر رد کر دے تو تیرا عدل ہے, اگر قبول کر لے تو تیرا فضل ہے, اور ہم تیرا فضل چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ سب عبادتیں کر کے بھی اپنے رب کا فضل چاہا کرتے تھے، اپنے رب کا فضل طلب کرتے تھے. اسی وجہ سے اس کی کرم نوازی تو دیکھو کہ اس نے ان پر کتنی کرم نوازی کی، کتنی کرم نوازی فرمائی، اتنی کرم نوازیاں، اتنی کرم نوازیاں کہ آج کوئی بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. آج ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ بیت اللہ پہنچ جائے اور اس کو نگاہ بھر کے دیکھیں، ایک پلک جھپکی تو نہ جانے کتنی نیکیاں لے کر وہ لوٹتی ہیں. بیت اللہ کو دیکھا تو ثواب لے کر ہماری نگاہیں لوٹی. ایک وہ عمارت جسے اللہ کے نبی نے تعمیر کیا، جسے اللہ کے نبی نے چوما، اس کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ کوئی محبت سے اسے دیکھے تو ہزاروں لاکھوں نیکیاں لے کر، اس کا فضل ہو تو نہ جانے کتنی نیکیاں لے کے لوٹے. وہ عمارت جسے نبی نے بنایا ہو، اس عمارت کو دیکھنے والے کو یہ مقام ملے کہ سینکڑوں نیکیاں ایک نگاہ سے حاصل کر لیں. ارے جس عمارت کو کے بنانے والے کو جنہوں نے دیکھا ہو، نبی کو جس نے دیکھا ہو، اس کو دیکھنے والے کا کیا مقام ہو. جب عمارت بنانے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے والے کا بھی کتنا اجر ہوگا، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء نہیں، قائد المرسلین نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جو آقا ہیں ان سے بھی بلند مقام رکھنے والے جو ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ان کو دیکھنے والے جنہوں نے ان کو دیکھا، ان کا کتنا بڑا مقام. پلک جھپک جھپک کر سرکار کو دیکھتے، کیفیت یہ ہوتی. میں نے کتاب میں پڑھا کہ صحابہ اس طرح بیٹھے ہوتے، حدیث شریف میں آیا حضور کی بارگاہ میں اس طرح ساکت بیٹھ جاتے ادب کی وجہ سے کہ اگر کوئی پرندہ ان کے سر پہ بیٹھتا تھا تو وہ ہل، جیسے آدمی ہلتا ہے نا کہ پرندہ اڑ جائے، اتنا بھی نہیں ہلتے تھے. سرکار کی بارگاہ میں اتنا ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے. صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب حضور علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوتے، سرکار ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے، سرکار اپنی پلکیں اٹھاتے، مقدس آنکھیں سرکار کی کھلتیاں آپ ان کو دیکھتے تو صحابہ اپنی پلکوں کو جھکا دیا کرتے تھے، ادب کی وجہ سے اپنی پلکوں کو جھکا دیا کرتے تھے. اور جب سرکار اپنا چہرہ مبارک نیچے کرتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی اور سرکار کو دیکھنے لگتی. اس طرح کی محبت کرنے والی جماعت اس روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں ملتی. جہاں پر ان کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون گرانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ جنگ احد کو ہی صرف غور سے دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو صحابہ نے اپنی عشق اور محبت کی وہ مثالیں عطا فرمائیں، وہ مثالیں قائم کی کہ اس روئے زمین پر کسی محبت کرنے والے نے ایسی مثالیں قائم کی. جب جنگ کا نقشہ پلٹا اور فتح بظاہر شکست کے اندر تبدیل ہو گئی تو کافروں نے میرے آقا کو گھیر لیا. صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ایک طرف چلے گئے اور حصار باندھ کر آگے کھڑے ہو گئے. آگے جب کافروں کی طرف سے تیر آتا تھا تو ان کے پاس ڈھالیں نہیں تھیں تو اپنے چہرے کو آگے کر دیا کرتے تھے. کوئی ہے ایسا محبت کرنے والا؟ ارے چہرے کو تو لوگ بچایا کرتے ہیں، اس کی تو زیبائش کرتے ہیں، زیب و زینت کرتے ہیں. ان مقدس جماعت نے ایسی مثال قائم کی کہ حضرت ابو طلحہ ہوں اور دیگر صحابہ نے اپنے چہرے پر تیروں کو روکا اور جامع شہادت نوش کیا. کوئی اپنا سینہ آگے کر رہا ہے کہ کسی طرح بھی سرکار کی کو تکلیف نہ ہو، سرکار کو تکلیف نہ ہو. آج ہم ایسی کوئی مثال قائم کر سکتے ہیں؟ ذرا ذرا سی تکلیف میں ہمارے ایمان میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کرنے لگتے ہیں. ذرا ذرا سی پریشانیاں ہمارے ایمان کے اندر لرزہ پیدا کر دیتی ہیں. ذرا ذرا سی فحاشیت اور شیبانیت ہمارے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. ان مقدس صحابہ کو دیکھو جنہوں نے اپنی نگاہوں سے سرکار کا دیدار کیا اور ایسا اپنی نگاہوں کو سیراب کیا کہ ان کو اس کے بعد پھر کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو ایسا چہرہ انور, ایسا پیارا چہرہ کہ سرکار کے چہرے کو دیکھتے رہے اور عبادت کرتے رہے, ان کے نسبت سے ایک ایک چیز سے محبت کی. اگر آپ کتاب الشفا اٹھا کر دیکھیں اس میں صحابہ کی محبت کے بے شمار واقعات نظر آتے ہیں. اگر حضور علیہ السلام نے لوکی کو پسند کیا تو صحابہ شوربے میں لوکی کو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں, یہ سرکار کی پسندیدہ غذا ہے. یہ محبت, یہ ان کا تصور ہے کہ ان کو کیا چیز پسند ہے, ان کو کیا چیز ناپسند ہے. اتنی مقدس جماعت جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو انصار صحابہ تھے حضور کے لیے چشمے برا ہیں. محبت میں سرکار جب پہنچے, یا رسول اللہ میرے گھر, حضور میرے گھر قیام کریں, حضور میرے گھر قیام کریں, کتنی محبت, کتنی محبت کی بات ہے کہ حضور میرے گھر قیام کریں. پتہ ہے کہ جہاں بھی یہ ہوں گے وہی مقام محبت وحی الہی بن جائے گا, وہی مقام مرکز تجلیات بن جائے گا, ارے وہی مقام عاشقوں کا کعبہ بن جائے گا. ہر صحابی محبت میں چاہتا ہے کہ میرا مکان سرکار کا مکان بن جائے. ہر صحابی, آپ جانتے ہیں کہ ایسے موقع پر کسی مخدوم کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ اپنے خدمت گزاروں کا دل رکھیں, اور میرے آقا اتنی محبت فرماتے تھے. یہ نہیں کہ صحابہ حضور سے محبت ہی کرتے تھے, ارے حضور بھی بہت محبت کرتے تھے. قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ارے تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گرا گزرتا ہے, تمہاری تکلیف کو وہ اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں, وہ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. اور جب صحابہ سب کی ایک ہی خواہش ہو تو سب کی خواہش ایک ہی ہو تو ایک آدمی سب کی خواہش کیسے پوری کرے. ہر انصاری چاہتا ہے کہ حضور میرے گھر ٹھہر جائیں, حضور میرے گھر ٹھہر جائیں. سرکار نے بڑا پیارا فیصلہ فرمایا, آپ سب جانتے ہیں, فرمایا جہاں آج میری اونٹنی ٹھہرے گی میں بھی وہیں ٹھہر جاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ساری باتوں کا اس مختصر کلام میں درس دے رہے ہیں. جہاں میری اونٹنی ٹھہرے گی میں وہیں ٹھہروں گا, کیا مطلب؟ میں اپنے ساتھ چلنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں, خواہ وہ جانور ہوں یا انسان ہوں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات غور کرنا کہ تمہاری سواری اور میری سواری میں بڑا فرق ہے. تمہاری سواری صرف حیوان ہے اور میری سواری میری وجہ سے وہ کچھ جانتی ہیں جو تمہاری سواریاں یا تم بھی نہیں جانتی. سرکار ناکہ پر سوار ہیں, جہاں میری اونٹنی ٹھہرے گی میں بھی وہیں ٹھہر جاؤں. سوچا نہیں کبھی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اتنا بڑا فیصلہ اور اونٹنی پر. مدینہ طیبہ اس وقت کا, آج کا مدینہ طیبہ نہیں کہ صرف مسلمان ہی تھے, ارے اس مدینہ طیبہ میں یہودی بھی تھے, نصارہ بھی تھے, منافقین بھی تھے, دشمنان رسول بھی تھے. اور اونٹنی تو ایک جانور ہے, کہیں بھی ٹھہر جاتی. اگر کسی دشمن کے گھر ٹھہرتی تو عاشقوں کے دل پہ کیا گزرتا, ہے نا سوال. حضور اتنا بڑا فیصلہ اور اونٹنی پر, لیکن سرکار بتا رہے ہیں نادان یہ میرا فیصلہ ہے, تم ہر اونٹنی کو میری اونٹنی پر کیوں قیاس کرتے ہو؟ وہ جاہل ہیں جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہیں. ارے تم ان کی اونٹنی کی طرح نہیں ہو سکتے، ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اونٹنی چلتی رہی چلتی رہی اور مکانوں کو دیکھ دیکھ کے چل رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ارے میں اس غیب داں کے ساتھ آئی ہوں، اللہ نے مجھ پر بھی غیب منکشف کر دیا کہ میں مکان کو دیکھ کر مکین کے عقیدے کا اندازہ کرتی ہوں. کبھی تم نے غور کیا؟ تم کسی کو دیکھ کے بتا سکتے ہو؟ ہاں کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ہم سب کو پتہ ہیں کہ یہ بدعقیدہ ہے یا خوش عقیدہ ہے، دیکھ کے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ اس ماحول میں ہوں ہر ایک نہیں بتا سکتا. ہاں اگر بالکل مونچھیں اس طرح سے کٹی ہوئی ہوں، سر گنجا ہو، شلوار بے تحاشا چڑھی ہوئی ہو، بظاہر اخلاق دکھا رہا ہو اور سرکار کی حدیث کے مطابق دین سے اس طرح نکلا ہوا ہو جیسے تیر کمان سے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ حضور کی بتائی ہوئی ساری وہ نشانیاں پوری کر رہا ہے جو بدعقیدے کے لیے حضور نے بتائی ہیں. لیکن اگر وہ مکان کے اندر ہو تو بتا سکتے ہو کہ یہ اس کا مکان ہے؟ اس مکان میں جو رہتا ہے وہ عاشق ہے یا حضور کا گستاخ ہے؟ مکان کو دیکھ کر مکین کے عقیدے کا اور مذہب کا اندازہ نہیں لگا سکتے. قربان جاؤ میرے آقا کی اونٹنی کو، وہ مکان کو دیکھ کر مکین کے مذہب اور عقیدے کا بتا رہی ہے. اونٹنی کسی منافق کے گھر نہیں ٹھہری، یہودی کے گھر نہیں ٹھہری، نصارہ کے گھر نہیں ٹھہری، ٹھہری تو رسول اللہ کے غلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہری. اونٹنی سے کبھی سوال کیا؟ عالم خیال نے سوال کیا ہے، اونٹنی تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ حضور کے محبت کرنے والے کا گھر ہے یا حضور سے بغض رکھنے والے کا گھر ہے؟ اونٹنی دبانے حال سے کہتی ہے، نادان یہ مجھ سواری کا کمال نہیں، یہ میرے سوار کا کمال ہے، یہ میرے سوار کا کمال ہے. میں مکے سے مدینے ان کے ساتھ آئی ہوں، اللہ نے مجھ پر بھی غیب منکشف کیا، ان کے ان کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے تو جب ان لوگوں نے سمجھا اور سوچا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے، جیسے ہم ہیں ویسے یہ ہیں، یہ آپ حضور کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کرنے لگے اور اپنی خباثت و منافقت کو چھپا کر حضور کی بارگاہ میں آ کر الٹے سیدھے سوال کرنے لگے، اور جب حضور کے علم غیب کو چیلنج کیا تو میرے آقا کو جلال آ گیا اور جوش میں آ کر سرکار نے پھر فرما دیا، جب علم غیب کو چیلنج کیا گیا، میرے رسول کے علم کو چیلنج کیا گیا، تو پھر وہ وقت آیا کہ رب العالمین جل جلالہ وامن والہ نے بھی حکم دے دیا کہ اے حبیب اب ان کو بتا دو کہ تم کیا جانتے ہو اور یہ کیا جانتے ہیں. ان منافقین کو میرے آقا نے نام بنام ابن کے ساتھ، اے فلاں ابن فلاں اخرج فی المسجد انت منافق، اے فلاں ابن فلاں نکل جاؤ میری مسجد سے تم منافق ہو. وہ حیران ہو گئے کہ یہ اتنا جانتے ہیں، نام سے جانتے ہیں، محفل میں بیٹھ کر دھوکہ دے کے سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو جو ہے دھوکہ دے دیں گے. نہیں، جب انہوں نے حضور سے سوالات کیے تو سرکار نے بتانا شروع کر دیا اور صحابہ کو اور منافقین کو الگ کر دیا، بتا دیا کہ یہ وہ میرے صحابہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے علم کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم یہ علم نہیں رکھتے جو رسول رکھتے ہیں، اور منافق یہ ہیں جو مجھے اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. ان منافقوں کی ساری جو چھپی ہوئی باتیں تھی سب کھول دی، یہاں تک بتا دیا کہ تو کس کی اولاد ہے، تو کس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. وہ ایک منافق بڑا دوڑا دوڑا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں تو وہ بتائی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، لیکن میرے نسب کے بارے میں وہ بات بتائی ہے جو صرف تو جانتی ہے. بتا میں کس کا نطفہ ہوں. ماں حیران ہو گئی کہ یہ کیا سن کر آ گیا. بتا دیا کہ ہاں تو فلاں شخص کا نطفہ ہے اور میں نے تجھے میں نے فلاں کے ساتھ گناہ کیا جس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا. یہ تک میرے آقا نے بتا دیا, صحابہ کو اور منافقین کو جدا کر دیا. یہ ضروری تھا تاکہ دنیا یہ جان لیتی, ورنہ آج دنیا یہ کہتی کہ ارے ان کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ ان کے مخلص کون ہیں اور ان کے مخالف کون ہیں. سرکار بتا رہے تھے ارے یہ تو میری اعلیٰ ظرفی تھی, میری اعلیٰ ظرفی ہے کہ میں نے تمہیں اپنی مجلس میں بٹھا دیا, میں نے تمہیں اپنی اقتداء میں کھڑا کر دیا, یہ میری اعلیٰ ظرفی ہے, تم تھوڑی اس قابل ہو. اور جب نکالا تو نکالنا چلے گئے. حضرت فاروق اعظم کو دیر ہو گئی, جب مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے سمجھے کہ شاید جماعت ختم ہو گئی, منافق ایک ایک کر کے نکل رہے تھے, اندر جا کے پتہ چلا کہ یہ بات ہو گئی. اور جب حضور نے بتانا شروع کیا, بتاتے بتاتے لوگوں کے نسب بتانے شروع کیے, تو سیدنا فاروق اعظم ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ بس میرے آقا کو جلال آ گیا تھا. عزیزان گرامی, میرے آقا نے اس دن صحابہ کو اور منافقین کو الگ کر دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے مخلص جماعت کو صحابہ کہا جاتا ہے اور مجھ سے عقیدہ خراب کرنے والوں کو منافق کہا جاتا ہے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم ترون رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ مقدس جماعت صحابہ, ان کے فضائل یہ ہیں, اور اس پوری جماعت میں جو سب سے زیادہ ان کے ساتھ رہا اسے صدیق اکبر بنا دیا, جس نے سب سے زیادہ ان کو دیکھا ان کو صدیق اکبر بنا دیا, فاروق اعظم بنا دیا, علی خیبر شکن بنا دیا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ حضرات یقیناً اس بارگاہ کا, اس نشست و برخاست کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان صحابہ کو حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین, کے جتنے حاضرین ہیں ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما, جتنے خواتین حضرات یہاں آئے ہیں ان سب کی حاضری کو قبول فرمائیں, اور ہم سب کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے محفوظ فرمائیں. واخر دعوانا الحمدللہ.